شروط أعمالنا من ومن يهده فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی پہلی روح میں ایمان اور اسلام کی اہمیت بیان فرمائی ہے. جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اسلام کے پانچ شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ان میں عقائد کے اندر اصل چیز ایمان ہے اور اسلام ہے. گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کو حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے، مرنے کے وقت بھی روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، عالم برزخ میں بھی راحت ہی راحت ملتی ہے، قیامت کے دن بھی آرام و سکون سے رہنا نصیب ہوتا ہے، اور پھر آخر میں ایمان ہی کی وجہ سے جنت میں آدمی جاتا ہے. کوئی کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور کوئی مسلمان اور صاحب ایمان ایمان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. اول تو جائے گا نہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر چلا بھی گیا تو ایک دن ضرور بھی ضرور ایمان کی وجہ سے دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اور جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں ان میں سب سے اہم فرض، سب سے بڑا فرض، سب سے بڑا حکم سارے دنیا کے انسانوں کے لیے جو عاقل بالغ ہوں، مرد ہوں یا عورت، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، ایمان لانا ہے. سب سے پہلا فرض یہ ہے، سارے دنیا کے انسانوں پر فرض ہے یہ کہ وہ ایمان لائیں اور اسلام کو قبول کریں. اسلام کے سوا کوئی اور دین ان سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب میں یہ آیت نقل فرمائی ہے، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا اور اختیار کرے گا, فلن يقبل منه, ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا تو بس اب دین اسلام ہی طے اور مقرر اور لازم ہے, اب اس سے ہٹ کر کسی اور دین و مذہب میں کوئی نجات نہیں. اس پر عمل کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے ہرگز نہیں. لہذا اب تو بس دین ہی اگر ہے اور اسلام ہی اگر کوئی ہے تو بس وہ دین اسلام ہے جو ہر دنیا کے ہر انسان اور ہر غیر مسلم پر فرض ہے. جو غیر مسلم ہیں ان کو ایمان لانا اسلام قبول کرنا فرض ہے, اور جو مسلمان ہیں ان کو اپنا دین و ایمان مکمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ ایمان اگر ناقص ہے تو اس کی وجہ سے بھی دنیا میں طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں آ سکتی ہیں, قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے, محشر کی تکلیفیں بھی پیش آ سکتی ہیں, اور پھر بھی اگر اس کی بے عملی یا بد عملی کا ازالہ نہ ہو سکا تو آخر میں بعض مسلمانوں کو دوزخ میں بھی ڈالا جائے گا. تو جو مسلمان ہیں ان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کریں اور اسلام کے احکام کو پوری طرح بجا لائیں, جہاں جہاں کمی کوتاہی ہو رہی ہے اسے دور کریں. بہرحال تمام فرائض میں تمام واجبات میں سب سے اہم اور سب سے بہتر سب سے افضل فرض اور حکم وہ ایمان لانے کا ہے, کیونکہ اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے. اس کے بغیر بخشش نہیں ہوگی. دنیا میں بھی ایمان کی وجہ سے بڑے بڑے عذابوں سے بندہ محفوظ, اور آخرت میں بھی جہنم کے دائمی عذاب سے مامون. اتنی بڑی چیز ہے یہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, جو ان پر ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے, اور جو ایمان نہیں لائے عذاب سے دو چار ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو, حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے وہی کشتی نوح میں بیٹھے, اور ساری دنیا میں طوفان آیا اور پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر ہو گیا, تو اس وقت صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس دنیا کے اندر تیر رہی تھی, اور جو اس کشتی کے اندر بیٹھنے والے تھے جو صاحب ایمان تھے وہ اس ہماگیر طوفان سے محفوظ ہو گئے, باقی جو زمین پر بچے سب اس کے اندر ڈوب کے ہلاک ہو گئے, اور وہ وہی تھے جو کافر تھے. جو ایمان نہیں لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جو طوفان کی شکل میں عذاب آیا اس کے اندر غرق ہو کر کے ختم ہو گئے اور ہلاک ہو گئے, اور جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کر کے نجات پا گئے. گویا نئے سرے سے پھر دنیا آباد ہوئی حضرت نوح علیہ السلام سے, اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ پہلے دنیا آباد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے, دوسری مرتبہ دنیا آباد ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اور اللہ پاک نے اپنے کتنے پیغمبروں قرآن شریف میں ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ وہ ان سب انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو کر کے تباہ ہو گئے اور ہلاک ہو گئے. یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی حضور کے زمانے میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے اور جلا وطن ہوئے. یہ بھی ایمان نہ لانے کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اور ایسی آخرت میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا تو ہم اکثر خاموش رہتے تھے، اور یہ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی عقل مند بدو آ جائے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھے اور آپ جواب دیں تو ہمیں سننے کا موقع مل جائے، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک نے تو ہمیں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کر دیا، کہ ایسا نہ ہو غلطی سے ہمیں کوئی غیر ضروری سوال ہم سے ہو جائے اور پھر اس کا وبال ہم پر آ جائے. اس لیے ڈرتے تھے، سوال کرتے تھے، جھجکتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ دوسرا آ جائے تاکہ وہ سوال کرے، ہمیں جواب معلوم ہو جائے، تو اس طرح دین کی بات ہمیں معلوم ہو جائے تو سوال بھی کرنا نہ پڑے اور مقصد بھی حل ہو جائے. تو ایک بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بدوؤں پر آپ بہت شفقت فرماتے تھے، ان کے نامنازع سوالات کا جواب بھی فراخ دلی کے ساتھ عطا فرماتے تھے. تو اس بدو نے آ کر کے عرض کیا کہ حضور، آپ کا قاصد اور مبلغ ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر کے ہم سے یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو میں آپ سے تصدیق چاہتا ہوں کہ یہ بات جو اس نے ہم کو پہنچائی ہے درست ہے. آپ نے فرمایا ہاں درست ہے. پھر اس نے آپ سے سوال کیا کہ حضور، آپ یہ بتائیے کہ یہ آسمان کس نے پیدا فرمائے؟ آپ نے فرمایا اللہ جل شانہ نے. اس کے بعد پوچھا کہ زمین کس نے پیدا فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس میں پہاڑ کس نے جمائے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ جل شانہ نے جمائے. اور جو کچھ اس میں وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ سب بھی اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا. تو اس شخص نے کہا کہ جس ذات اقدس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ بنائے اور باقی چیزیں بنائی، کیا واقعی اسی ذات اقدس نے آپ کو اپنا نبی بنا کر کے بھیجا؟ ہاں اسی اللہ جل شانہ نے مجھے اپنا نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. پھر اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے رات دن میں ہم پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اب وہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ جل شانہ نے دن بھر میں رات اور دن میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. پھر انہوں نے کہا کہ حضور، مجھے آب خاصی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض کیے ہیں، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ واقعی آپ نے یہ بات کہی اور اللہ جل شانہ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے؟ آپ نے تصدیق فرمائی کہ ہاں، اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزے بھی فرض فرمائے ہیں. پھر اس نے زکات کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے خاصی نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال پر زکات بھی فرض کی، کیا یہ بھی درست ہے؟ ہاں یہ بھی درست ہے، بے شک اللہ جل شانہ نے ہر صاحب نصاب مسلمان مرد عورت پر زکات فرض کی. پھر اس بدو نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا کہ جس کے اندر بیت اللہ کی حج کی استطاعت ہو اس پر حج کرنا بھی فرض ہے، تو کیا واقعی یہ بات بھی اس نے درست کہی ہے؟ اب ہاں، ہر صاحب استطاعت پر اللہ جل شانہ نے اپنے گھر کا حج بھی فرض فرمایا ہے. جب اس نے حضور سے اس طرح ان چاروں ارکان کی تصدیق کر لی اور اطمینان کر لیا کہ واقعی اللہ جل شانہ نے یہ 4 ارکان فرض کیے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور یہ احکام دے کر آپ کو بھیجا ہے اور آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام بیان فرمائے ہیں، تو اس نے سن کر کے عرض کیا کہ حضور، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں اور جیسا میں نے اب آپ سے سنا ہے بس ویسا ہی میں اپنی قوم کو جا کر پہنچا دوں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، کمی نہ کرنے اور اضافہ نہ کرنے کا مطلب شارحین نے یہ فرمایا ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح میں نے آپ سنا ہے بس اسی طرح میں بھی اپنے قوم کو جا کر کے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. کہ حضور کے جو قاصد تشریف لائے تھے انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی وہ بالکل درست ہیں اور میں تصدیق کر کے آیا ہوں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ اس طرح ہے، اور اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا. اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک ان احکام پر عمل کروں گا، جس طرح آپ نے خیال فرمایا بس اب میں اسی طرح اس پر عمل کروں گا، اپنی طرف سے اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، بس جیسا آپ نے فرمایا بس اسی طرح میں بھی ان پر عمل کروں گا، یعنی آپ کی پوری تابع داری کروں گا. یہ کہہ کر کے وہ چلا. جیسے وہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا صلی اللہ علیہ. تو ایمان جو ہے اور اسلام، یہ آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے. دنیا میں بھی ہزاروں قومیں اللہ کے عذاب سے بچ گئے ایمان کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی ہزاروں نے، لاکھوں لاکھوں نے، کروڑوں کروڑوں نے، اربوں اس ایمان کی بدولت دوزخ سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث تو بہت ہی مشہور و معروف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت برپا ہوگی اور اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان میدان قیامت میں جمع ہوں گے، اور زمین پر کسی پہاڑ یا درخت کا یا عمارت کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، سب کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوں گے، اپنے ایمان کو کامل کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پورے فرما بردار بندے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے بٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں، ورنہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور سورج بہت نیچے آ جائے گا، اب جبکہ وہ ہزاروں لاکھوں میل دور ہے، تو جون جولائی میں دوپہر کو دھوپ میں چلنا مشکل ہوتا ہے، کھڑا ہونا دور کی بات ہے، تو جب وہ سروں پر آ جائے گا تو اس وقت کیسی بلائی گرمی پڑ رہی ہوگی اور کیا حالت ہوگی لوگوں کی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سایہ بھی نہیں ہوگا، کہیں ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوگا، اور جناب سروں پر سورج ہوگا، اس کی آگ، اس کی تپش کتنی سخت ہوگی، اور حساب و کتاب کا خوف الگ ہوگا۔ وہ خود ایک عذاب سے کم نہیں ہوگا، خوف، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ایسی حالت میں سب لوگ بے چین ہوں گے کہ کسی طرح کوئی ہمارے لیے حساب و کتاب ہونے کا راستہ نکلے، تاکہ اس پریشانی سے نجات ہو، ایک طرف ہو جائے ادھر یا ادھر، ایسی حالت ہو۔ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور جا کر کہیں گے آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں اور سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لیں، تاکہ ہم لوگ اس تکلیف سے نجات پائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر رہے ہیں، بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، آج اللہ تعالیٰ بڑے روب و جلال کے حالت میں ہے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے تمہارے لیے سفارش کروں۔ ہاں تم ایسا کرو، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری درخواست قبول کر لیں۔ تو لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے درخواست کریں کہ حضرت آپ آدم ثانی ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لے، تاکہ ہم اس تکلیف سے نجات پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، وہ فرمائیں گے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ خلیل ہے، ان سے درخواست کرو۔ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ حضرت آپ ہماری سفارش کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے لیں، ہماری مغفرت، ہمارے حق میں شفاعت فرما دیں۔ فرما بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، اور نہ میری اتنی جرات ہے کہ میں اس کام کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض معروض کروں، معذرت کر لیں گے۔ فرمایا سر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے عرض کریں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب چاہے ہم کلام ہو جاتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے کہ بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، اور تم ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے درخواست کریں گے، وہی معذرت کر دیں گے۔ آخر میں یہ سب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ حضور ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، حساب و کتاب کا بڑا دھڑکا لگا ہوا ہے، اور بلائی گرمی پڑ رہی ہے، بڑی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بس اس حالت میں ہے کہ بس کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، نہ جائے رفت نہ پائے ماندن، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لے لیں اور درگزر کا معاملہ فرما لیں۔ آپ سفارش قبول، ان کی درخواست قبول فرما لیں اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگیں گے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آپ کے بندوں کی جو تکلیف ہے اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ ان بندوں کا حساب کتاب لے لیں اور درگزر کا معاملہ فرما دیں۔ تو آپ کو اجازت مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جات ملنے پر فرماتے ہیں کہ میں مقام محمود پر جاؤں گا اور وہاں جا کے سجدے میں گر جاؤں گا، اور سجدے میں ہو کر اللہ تعالیٰ کے وہ حمد و ثنا کروں گا جو آج مجھے معلوم نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے اور میری زبان سے ادا کروائیں گے، وہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف اور پاکی اور بزرگی بیان کروں گا. اور ایک روایت میں کہ ایک ہفتے تک سجدے میں رہیں گے حضور، ایک ہفتہ کسے کہتے ہیں، اور برابر اللہ جل شانہ کی پاکی اور بزرگی اور بڑائی اور حمد و ثنا فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تب آپ اپنا سر اٹھائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت آپ جب سر اٹھائیں گے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت پر رحم فرما دے، یا اللہ میری امت پر رحم فرما دے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آپ ایسا کریے کہ دوزخ میں جائیے، اور آپ کے جس امتی کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے ان کو نکال لیجیے، اللہ ان کو آپ نکال کے لے آئیے. آپ فرماتے کہ میں جاؤں گا اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اتنا سا ایمان، ان سب کو دوزخ سے نکال لوں گا. تو دیکھو ایمان دوزخ سے نکلنے کا ذریعہ بن رہا ہے، نہیں بن رہا کہ اتنا سا جو اتنا سا ہوتا ہے بالکل، لیکن حضور کی سفارش کی بدولت اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور وہ حضور خود آ کر کے ان کو دوزخ سے نکال لے جائیں گے. وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روزے محشر میں، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہ گاروں میں سے ہوں. یہ تو شعر ہے، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے، وہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روزے محشر میں، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہ گاروں میں سے. اس طرح اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، مگر یہ مہربانی اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، کافروں پر نہیں ہوگا رحم اللہ بچائے اللہ، یہ تو بس اہل ایمان کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی رحمت فرما دی اللہ پاک کہ جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے آپ جائیے ان کو نکال لیجیے، ان کو نکال کر کے لے آئیں گے تو پھر فرما دے پھر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس سجدے میں پھر اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو آج مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسی طریقے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، آپ سب جو سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا، جس کی آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ فرمائیں کہ یا اللہ اور بھی بہت سے صاحب ایمان دوزخ میں ہیں، ان کے بھی تو نکالنے کا، ان کے بھی باہر نکالنے کی ذات ہو جائے، مہربانی فرماتے ہیں آپ. تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اب ان کو بھی نکال لو. اللہ اللہ، اب رائے کا دانہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے دیکھنے کے لیے بھی چشمہ چاہیے، رائے کا دانا تو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے اشارہ کر کے کتنا سا ہوتا، سب جانتے ہیں ماشاء، اتنا سا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان کی چمک ہوگی آپ اللہ پاک فرمائیں اس کو بھی نکال. تو پھر آپ جائیں گے اور ان کو بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے ان کو بھی دوزخ سے نکال لائیں گے، باہر نکال کر باہر لے آئیں گے، وہ بھی دو دفعہ نجات پا جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اور حضور کی سفارش اور شفاعت کے توفیل. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اور پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. کتنی محنت اٹھا رہے ہیں آپ اپنی امت کے خاطر، پھر سر اٹھائیں گے تو آپ کی زبان پہ وہی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کے معاملے میں رحم فرما، کرم فرما، درگزر کا معاملہ فرما، ان کو دوزخ سے نجات عطا فرما. تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا کیا چاہتے ہیں آپ؟ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کیسے بھی کم اگر ایمان ہے تو آپ ان کو بھی نکال دیجیے. پھر آپ جائیں گے اور ان کو بھی وہاں سے نکال کر کے لے آئیں گے. چوتھی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائیں گے، تعریفیں فرمائیں گے. پھر آپ یہی فرمائیں گے اچھا آپ سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ، آپ کو دیا جائے گا. تو آپ فرمائیں گے اللہ اب بھی کچھ بندے میری امت کے ایسے باقی ہیں جو صاحب ایمان ہیں، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا، عمل کچھ نہیں کیا تھا. ہوں گے تو مسلمان لیکن بے عمل ہوں گے، کوئی عمل نہیں کیا انہوں نے، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، بس گناہوں میں ڈوبے رہے اور نافرمانیوں میں لگے رہے، بس نام کے مسلمان تھے. تو آپ درخواست کریں پروردگار عالم ان کے بھی نکالنے کی اجازت ہو جائے. فرمایا آپ ان کے نکالنے کے لیے نہیں ہیں، یہ کام میرا ہے. اللہ میں ان کو نکالوں گا دوزخ سے. اللہ تو اللہ جل شانہ اپنے دست قدرت سے ان کو دوزخ سے نکالیں گے. اللہ تو بھائی ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے کہ تمام فرائض و واجبات میں سب سے افضل ایمان ہے، کیونکہ آخر اسی سے نجات ہوگی. اول بھی اسی سے نجات ہے، درمیان میں بھی اسی سے نجات ہے، آخر میں بھی اسی سے نجات ہے. اور ایمان نہیں ہے تو پھر نجات کا راستہ بالکل بند ہے. دنیا میں چاہے وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، پھر بھی اس کو حیات طیبہ نصیب نہیں ہوگی، پھر آگے تو پھر عذاب ہی عذاب. ساری کامیابی، ساری کامرانی، ساری سرخروئی، ساری راحتیں، ساری عافیتیں، ساری سلامتیاں، یہ ایمان کی مرہونی منت ہے، ایمان کے ساتھ وابستہ ہے. جو ایمان لائے گا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا اس کو راحتیں ملیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عزتیں ملیں گی، عافیتیں ملیں گی، سلامتیاں ملیں گی، راحتیں ملیں گی. اور ایمان ایسی چیز ہے کہ تمام اعمال صالحہ کے قبول ہونے کی شرط ہے. جتنی بھی نیک اعمال ہیں اور جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں چھوٹی یا بڑی، ان کے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. کافر چاہے کتنے خلوص سے، کتنے ہی حج کر لے، کتنے ہی عمرے کر لے، کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی کیا کہتے ہیں صدقے کر لے، یہاں تک کہ جہاد بھی کر لے، سب مٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی اسے کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اسے کوئی صلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں. آخرت میں اس کے عمل کے مقبول ہونے کے لیے اور آخرت کی نعمتیں اور درجات کے بلند ہونے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. اندازہ کرو کتنی اہم چیز ہے. اس لیے بھائی اس ایمان کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، بس اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمایا ہمیں یہ ایمان، اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ واللہ اس کے برابر کوئی دولت نہیں ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اس لیے اپنے اس ایمان میں دو کاموں کی ضرورت ہے ہمیں، اس کی ضرورت ہے ہمیں فوری. ایک تو یہ کہ ہمارا ایمان بہت ہی ناقص و نامکمل ہے، اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایمان مکمل ہوتا ہے دو کاموں سے، ایک تو فرائض و واجبات ادا کرنے سے، نمبر دو، حرام و ناجائز کاموں سے پرہیز کرنے سے. جتنا جتنا آدمی احکام شرع پر چلتا رہے گا، حرام و ناجائز و گناہوں سے بچتا رہے گا، ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. سب سے زیادہ کامل ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی فرما بردار اور تابع دار ہو ہی نہیں سکتا. پھر ان کی امت میں، جیسے حضور کی امت میں سب سے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، پھر تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر تمہارے فاروق، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر عشرہ مبشرہ کا ہے، پھر اہل بیت کا ہے، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، وہ اس طرح درجہ بدرجہ، جیسے جیسے ان کے اعمال ویسے ویسے ان کا درجہ. تو فرائض و واجبات کی ادائیگی پر آدمی پوری توجہ دے، کہیں کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرے، اس کی تلافی کرے، اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی طرف خصوصی توجہ دے. پھر زبان سے گناہ ہو، نہ آنکھ سے گناہ ہو، نہ ناک سے گناہ ہو، نہ کان سے گناہ ہو، نہ دل سے گناہ ہو، نہ ظاہر و باطن کے دیگر اعضاء سے گناہ ہو. گناہوں سے اور فرائض و واجبات کی کوتاہیوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے. اور جتنا انسان فرائض کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تو یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ مخلصانہ اور سچا اور پکا تعلق رکھے. حضرت تانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو کہ فتنے کا زمانہ ہے، ایمان کی حفاظت فرض عین ہے. ایمان تو بہت بڑی چیز ہے نا، اس کی حفاظت فرض عین ہے ہمارے اوپر، کہ مرد دنیا سے جاتے ہوئے ایمان ساتھ چلا جائے، بس سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اگرچہ وقتی طور پر اعمال میں بھی شک ہوتا ہے، یہ کمی ہو، سب کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، سب کے آگے تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کی حفاظت فرض ہے نا مرتے دم تک. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان آخری دم تک پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان دنیا میں رہ جائے اور یہاں سے کافر ہو کر کے جائے. اللہ بچائے. تو فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت بھی فرض عین ہے، کیونکہ ایمان کے بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے. کہ اللہ والوں کی جو خدمت و صحبت میں رہتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور ان سے پکا تعلق رکھتا ہے، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. نہ صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ ترقی کرتا ہے. جیسے جیسے اس میں اخلاص ہوتا ہے، تابے داری ہوتی ہے، خدمت گزاری ہوتی ہے، ویسے ویسے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو دو باتیں ضروری ہیں. اور ایک یہ بھی کہ اللہ تعالی سے بھی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں اور نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، نہ نیک صحبت ہمیں پوری طرح میسر ہے، اگر میسر ہے تو اس کا ہم سے کوئی حق نہیں ادا ہو پا رہا، اور ایمان کی جو تقاضے ان پر ہم سے عمل نہیں ہو رہا. نتیجہ یہ کہ ہمارا ایمان تو ہر وقت ڈاواں ڈول ہے، ہر وقت خطرے میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ یہ مرنے سے پہلے یہیں رہ جائے اور ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایمان کا طوطا خدا نہ خواستہ اڑ جائے. یا اللہ بس آپ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی، بس اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی امانت رکھوا دو. بس یہ قصہ سنا چکا ہوں میں تو پہلے، کہ اللہ پاک کے پاس اپنا ایمان رکھوا دو، بس یار جب جائے تو یہ امانت دے دیجیے گا. آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو جب دنیا سے جائیں تو اس کو ہمیں عطا فرما دیجیے تاکہ ساتھ لے جائیں. یہ ہے. تو بھائی سارے فرائض واجبات میں ایمان سب سے اصل ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی اعمال صالحہ کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں، ہماری اولاد و نسل کا، سارے مسلمانوں کا، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آپ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، بڑی عنایت ہے، بڑی مہربانی ہے. آپ نے ہم کو اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا اور اسلام نصیب فرمایا. یا اللہ آپ کا بڑا کرم اللہ، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے. آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا اور اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک اس پہ قائم رکھنا. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں اسلام و ایمان پہ قائم رکھنا، ہماری نسلوں کو اسلام اور ایمان پہ قائم رکھنا، اور ہمارے ایمان کو یا اللہ کامل فرما. یا اللہ یا اللہ اس کے لیے جن اعمال صالحہ کو دائمًا ادا کرنا ضروری ہے ان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن گناہوں سے بچنا ضروری ہے ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں کی صحبت نصیب فرما، اپنے نیک اور مخلص بندوں کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل سے مرتے دم تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، نفس و شیطان سے اس کی حفاظت فرمانا، کفار و مشرکین سے اس کی حفاظت فرمانا، اور دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہمارا ایمان سلامت ہو. یا اللہ دنیا سے سلامتی ہے ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ دنیا سے اٹھانا. یا اللہ ہم سب کو دنیا سے سلامتی ہے ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.